أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك أداءهم. تفسیر قرآن کریم کے عنوان سے ہماری گفتگو ہو رہی تھی اور سورہ جمعہ کا ہم نے آغاز کیا تھا اور آج اس کی دوسری گفتگو آپ سماعت کر رہے ہیں. ارشاد رب العزت ہے، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. اور وہی اللہ ہے کہ جس نے امیوں کے درمیان ایک رسول مبعوث کیا کہ جو تلاوت کرتا ہے ان پر اللہ کی آیات کی، انہیں پاک کرتا ہے اور تعلیم دیتا ہے کتاب اور حکمت کی، اور اس کے آنے سے قبل یہ لوگ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے، اور اس رسول کو ان لوگوں کی جانب بھی بھیجا جو ابھی ان سے ملے نہیں تھے، اور وہ عزیز اور حکیم ہے. یہ اللہ کا خاص فضل ہے کہ جس کو چاہتا ہے اسے عطا کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل و کرم کا مالک ہے. آج محترم ہماری گفتگو جیسا کہ عرض کیا تھا کہ سورہ جمعہ میں ہو رہی تھی، اور سورہ جمعہ کی یہ دوسری، تیسری اور چوتھی آیت جو ہے وہ ہم نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. اس بنا پر آتے ہیں کہ اب یسبح للہ کے بعد وہ چار صفات بیان کی ہیں، اور اب نئے انداز سے عقائدی موضوع کو یہاں پر بیان کیا گیا ہے کہ جو نبوت سے متعلق ہے، اور نبوت کو ایک خاص درجہ عطا کیا گیا ہے، اور پھر نبوت کے اہداف اور مقاصد کو یہاں پر بیان کیا گیا ہے. پس اس بنا پر لازم و ضروری ہے کہ ہم اس طریقے سے اس آیات کی تلاوت کریں کہ رسول کو بھیجا امیوں کے درمیان، جس کے چار کام ہیں، اور اس کے آنے سے قبل یہ گمراہی میں تھے، اور ان لوگوں کی جانب بھی بھیجا ہے جو ابھی آنے والے ہیں قیامت تک کے لیے، اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ کی خدمت میں عرض کروں، خدا کے خاص فضل ہے کہ جس کو چاہتا تھا کرتا. امیین، امیین از ریشے ام ہس، ام ماں کو کہا جاتا ہے عربی میں، اور امی اس کو کہا جاتا ہے جو ماں کی آغوش میں پرورش پائے اور جو پڑھنا لکھنا نہ جانتا ہو. بس بچہ جو معمولاً ماں کی گود میں ہوتا ہے کہیں گے یہ امی ہے. کیوں؟ کیونکہ ماں کی گود میں انسان پڑھتا لکھتا نہیں ہے، نہ کوئی پڑھتا ہے، نہ کتاب کو سامنے رکھ کے پڑھتا ہے، نہ لکھتا ہے. پیغمبر اسلام کو امی کہا گیا ہے چونکہ وہ امت عرب سے منسوب ہیں کہ جو نہیں لکھتے تھے. بعض لوگوں نے کہا رسول اللہ ان پڑھ و جاہل تھے، نعوذ باللہ، یعنی انہوں نے اس امت عرب کو، عربوں کی اس اجتماعی حالت کو رسول سے منسوب کر دی کہ رسول چونکہ نعوذ باللہ ان کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا، ایک منفی صفت، اس کو رسول سے منسوب کر دیا. یا منسوب کیا ہے ام القرا سے، مکے سے. ام القرا یعنی تمام شہروں کا مرکز ماں، القرا جسے قرآن نے کہا ہے. پس رسول اللہ یا امت عرب سے منسوب ہیں کہ فرما رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، هو الذی بعث فی الامیین، جو پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے ان میں مبعوث کیا ہے. ٹھیک، ان میں مبعوث کیا ہے. اور یہ کہ یہ مکے والوں کی جانب اس کو بھیجا ہے، مکے سے اس نے بعثت کا آغاز کیا ہے. یتلو علیہم آیاتہ، یتلو تلا سے ہے جس کا معنی ہے پڑھنا ہے اور کتاب کی پیروی کرنا ہے. اس بنا پر یہ قرأت سے زیادہ خاص معنی ہے. قرأت ہو سکتا ہے कि इंसान किताब को सामने ना रखे, उसे पढ़े, यानी हिफ्ज से पढ़े। लेकिन तिलावत जो है मामूलन तला जो है वो पढ़ना है, और फिर किताब को सामने रखे के पढ़ने का माना भी है और फिर उसकी पैरवी करने के माना भी है। यूज़क्की हिम पाक करता है, मादे ज़का से है, जिसका माना है रोशद देना। रोशद को माना एक उर्फन जो हमारे इस्तेमाल किया जाता है तरक्की है, रोशद देना बढ़ाना है। पस तज़किया नफ्स जो है वो दर हकीकत नफ्स को तरक्की देना, उरूज देना, बुलंदी अता करना है नेक और पाक कामों के ज़रिए से, ताकि इंसान गुनाहों को छोड़ कर खुदा की जानिब परवास करे। फजल, फजल जो है ज़्यादती को कहा जाता है। ज़्यादती वो किसी के यानी रवैये में ज़्यादती नहीं, बल्कि ज़्यादा होने को, इस फलां चीज़ की ज़्यादती को कहा जाता है। यानी हर वो बख्शिश और वो अता कि जिसकी ज़रूरत ना हो वो आप दें तो उसको फजल कहा जाता है। खूब अतहकीक फी कलमातुल कुरान अल ऐन लिसानुल अरब मुफरदात राकिब में इस चीज़ को बयान किया गया है। उसके बाद आते हैं कि इशारा क्या है। कहते हैं कि उम्मीदीन का जो लफ्ज़ है वो ये बता रहा है कि पैगंबर अकरम उन लोगों के दरमियान मबूस किए गए कि जो पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, और इसी चीज़ को दर हकीकत रसूल अल्लाह की अजमत और क़ुरान के मौजज़ा होने की निशानी करार दिया गया है। इसलिए कि वो शख्स जो किसी के सामने जिसने पढ़ा और ना लिखा हो वो इतना अजीम क़ुरान और इतनी अजीम शरीयत कैसे लेके आ सकता है अपनी जानिब से। यकीनन एक गैब है कि जिससे उसका ताल्लुक है, और इसी चीज़ को इमाम खुमैनी ने कहा कि उम्मी होना ही रसूल अल्लाह की अजमत है कि अगर उन्होंने पढ़ा लिखा नहीं था किसी के सामने फिर भी वो इतनी अजीम शरीयत और इस्लाम और कानून लेकर आए। इसका मतलब है कोई हस्ती ज़ात है कि जो उनकी पुश्त पनाई कर रही है, कि वो ऐसा इंसान जो जिसने किसी के सामने जानू अदब तहना किए हों लेकिन इतनी अजीम तरीन किताब लेकर आए और इतने अजीम कवानीन जो रहती दुनिया तक जारी उसारी हों, ये कैसे हो सकता है। दूसरी चीज़ ये कि रसूल अल्लाह के मबूस होने की कुछ अहदाफ और मकासद बयान किए गए हैं। पहली चीज़ तिलावत है आयात इलाही, यतलु अलैहिम आयातिही, आयातिही यानी अल्लाह की आयत की तिलावत करते हैं, और अपने माशरे के लिए क्या करते हैं अमल का, अमल के लिए रोल मॉडल बनते हैं। वो अफराद जो कुरान पढ़ के लोगों को सुनाते हैं वो दर हकीकत माशरे का रोल मॉडल होते हैं। जो कुरान पढ़ के नहीं सुनाते, इधर उधर की कहानियाँ सुना के आए बाएँ शाएँ करके अलग हो जाते हैं, ये लोग जो हैं वो दर हकीकत रोल मॉडल नहीं बन सकते। रोल मॉडल वही होगा जो कुरान सुनाएगा। कुरान में सबसे पहला जो हदफ़ बयान किया गया है वो ये कि रसूल अल्लाह जो है इस कुरान को पढ़ने वाले हैं। दूसरी चीज़ तस्किया है, तस्किया यानी माशरे के अफराद को पाक करना और उनके नफूस को तरक्की देना, रोशद देना, बढ़ाना, यानी उनको हर किस्म की अखलाकी और रूही आलूदगियों, कसाफतों और गुनाहों से बचाना है, और उनमें रोशद और तरक्की का ज़मीन का ज़मीना पैदा करना है और उनको आमादो तैयार करना है। तीसरा क्या है, यतलु अलैहिम आयाति वयुज़क्कीहिम वयुअल्लिमुहुमुल किताब, अल किताब का हुक्म देने वाला यानी क़ुरान करीम का, और ये दस्तूर दीन है। उसके बाद कहा कि वल हिकमा युअल्लिम, तालीम देता है किताब की और हिकमत की। खूब ये भी क्या है कि मर्द लोगों को जो है हिकमत से आशना करना है। दो नुक्ते योग, तीसरा नुक्ता क्या है, हिकमत दर हकीकत मना करना है किसी की इस्लाह के लिए। बस इस बना पर अहकाम इलाही का जो फ़लसफ़ा है ये जिसकी जानिब अदिल्ला अकली हमारी दलालत करते हैं कि पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सुन्नत में हमें आशना किया, सुन्नत से आशना किया है। वो यज़क़ीम व युअल्लिमुहुम किताब अल हिकमा, यानी रसूल अल्लाह दर हिकमत इख्तियार करते हुए, हिकमत देते हुए हमें गुनाहों से रोकते हैं और हमें नफ्स का तज़किया करते हैं। उसके बाद दो और सिफात यहाँ पर बयान की गई हैं इस्लाम से पहले की, वो क्या हैं, कोई दर्स ना पढ़ने वाला उम्मी, عربوں میں جو پڑھے لکھے افراد تھے ان کی تعداد بہت کم بیان کی گئی ہے، بعض تواریخ کے مطابق 17 افراد تھے جو پڑھنا لکھنا جانتے تھے، اور اکثر افراد جو تھے وہ معاشرے کے پڑھنے لکھنے سے عاری تھے۔ دوسری چیز کی دوسری ایک اور صفت کیا ہے؟ گمراہی، ضلال مبین، ضلال گمراہی، مبین یعنی واضح اور آشکار اور روشن، یعنی در اس زمانے میں کہ جب لوگ اپنے ہاتھوں سے بتوں کو پوچھتے تھے یا بیٹیوں کو زندہ درگور کرتے تھے یا خرافات اور موہومی باتوں اور وہمی باتوں کے پیچھے جاتے تھے، اس بنا پر وہ گمراہی کے شکار تھے۔ پھر جو ہے وہ آتے ہیں جناب آگے کی طرف، اور خدا نے کہا کہ خداوند عالم نے آپ کو نور علم و تمدن سے آشنا کیا۔ پانچواں نقطہ کیا ہے؟ رسول اللہ اپنے زمانے کے لیے بھی اور آئندہ آنے والے لوگوں کے لیے مبعوث کیے گئے تھے تاکہ جتنے بھی عرب اور عجم ہیں وہ سب رسول اللہ کی نورانی تعلیمات سے مستفید ہوں، سیراب ہوں۔ ایک حدیث میں ہے کہ اس تلاوت کے بعد رسول اللہ سے پوچھا گیا یہ لوگ کون ہیں کہ جو جن کی جانب آپ کو بھیجا گیا ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا وَلَوْ كَانَ الْإِيمَانُ فِي الثُّرَيَّةِ لَنَالَتْهُ رَجَالٌ مِّنْ هَؤُلَاءِ، وہاں پر سلمان فارسی بیٹھے تھے، رسول اللہ نے فرمایا کہ اگر علم یعنی ایمان ستارے ثریا پہ بھی جا پہنچے تو اس شخص کے ماننے والے، یعنی ایرانیوں کی طرف اشارہ ہے، سلمان فارسی، فارس یعنی ایرانی، اس ستارے ثریا سے علم زمین پر لے کر آئیں گے واضح طور پر۔ اور یہ آپ کی خدمت میں عرض کروں، مجمع البیان، دور المنثور، کشاف، قرطبی، مراغی، ٹھیک ہے نا، اور میزان و نمونہ میں اس چیز کو بیان کیا ہے ان افراد نے اپنی کتاب میں۔ اس کے بعد آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یہاں پہ فرمایا، اس کے بعد کہا کہ نبوت ایک فضیلت ہے، ایک رتبہ، ایک مقام ہے کہ جو ہر کسی کو عطا نہیں کیا جاتا بلکہ یہ شائستگی کے طور پہ جو ہے وہ عطا کیا جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اس کو دیتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ جو خدا جس کو بھی مقام دیتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حکمت کے تابع ہوتا ہے، خدا کے تابع ہوتا ہے، ایسا نہیں کہ خدا بھی جس کو چاہے دے دے پھر وہ اپنی مرضی سے کرے، نہیں، جس کو دیتا ہے وہ بھی علم اور حکمت کے تابع ہوتا ہے۔ اب آتے ہیں پیغامات کی جانب۔ خدا اگر چاہے تو جاہل لوگوں میں بھی جو ہے نا ایک ایسا شخص مبعوث کرے کہ جو بہترین ان کی قیادت اور رہنمائی اور رہبری کرنے والا ہو الذی بعث مبعوث کے اٹھایا انہیں کے درمیان میں سے، کہ تم پڑھے لکھے نہیں ہو لیکن تمہارے درمیان سے کو اٹھا رہا ہوں جس کو ہم پڑھا، سنقرئک فلا تنسا، ہم اسے پڑھا رہے ہیں۔ تو رسول اللہ اللہ کے پڑھے ہوئے ہیں، ادبنی، جس کو رسول اللہ نے فرمایا خدا نے مجھے تعدید دی، خدا نے مجھے سکھایا ہے، سنقرئک فلا تنسا، ہم تمہیں ان قریب ایسا تعلیم دیں گے، ایسا بتائیں گے کہ تم کبھی فراموش نہیں کر سکو گے۔ اور اس کے بعد پھر اگر یہ کہیں کہ وہ لوگ جو حسبنا کتاب اللہ کا نعرہ لگاتے ہیں وہ کہتے ہیں رسول اللہ جو ہے وہ بھول رہا ہے، فراموشی کر رہا ہے، ہذیان کر رہا ہے، اس کی عقل کام میں نہیں، نعوذ باللہ۔ یہ لوگ قرآن کی آیات کا انکار کرنے والے ہیں، سوچنا چاہیے، سنقرئک فلا تنسا، ہم تمہیں ایسا پڑھائیں گے کہ تم بھولو گے نہیں۔ اور یہاں لوگ یہ کہہ رہے کہ نہیں رسول اللہ بھول رہے ہیں، رسول اللہ جو ہے وہ فراموشی کر رہے ہیں، رسول اللہ جو نسیان کے شکار ہیں، رسول اللہ جو نعوذ ہذیان بول رہے ہیں، جس یعنی ہذیان پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ بول کیا رہا ہے، وہ یعنی بے عقل شخص، نعوذ باللہ۔ تو آپ ذرا دیکھیں کہ یعنی کتنی توہین اور وقاحت ہے اس جملے میں کہ رسول اللہ جو ہذیان بول رہے ہیں۔ واقعاً سوچنا چاہیے ایسے افراد کو اور اس جملے کے ماننے والوں کو کہ کس طریقے سے جو ہے آپ قرآن کی آیات کی تکذیب کر رہے ہیں۔ دوسرا نقطہ کیا ہے؟ رسالت پیغمبر اسلام اپنے زمانے کے لیے محدود نہیں ہے بلکہ تمام لوگوں کے لیے ہے، وہ آخر من ہوں، ان لوگوں کی طرف، لم یلحق بھی، جو ان سے ملحق نہیں ہوں، ملے نہیں ہیں۔ آموزش یعنی تعلیم و تربیت، آموزش و پرورش ساتھ ساتھ ہے اور نبوت کے اہداف و مقاصد میں شامل ہے۔ یزکیہم تزکیہ یعنی تربیت ہے، اور تعلیم، تعلیم کتاب جو ہے وہ جو ہے تعلیم سے عبارت ہے، تعلیم و تربیت ساتھ ساتھ، ہم تعلیم تعلیم کر رہے ہیں، اس تربیت نہیں ہوئی نہیں، جب تربیت نہیں ہو رہی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نوجوان نسل وہ نہیں ہے کہ جو ہونی چاہیے. اس کے بعد آئیے کہ چوتھا نقطہ کیا ہے کہ تدریس جو تہذیب سے جدا نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ تدریس دینے والا کہ جناب میں تو صرف تدریس کر رہا ہوں، مجھے تہذیب سے کیا کام. یزکیہم تزکیہ کرتا ہے اور تعلیم دیتا ہے ساتھ ساتھ ہے. کتاب، پانچواں نقطہ کیا ہے، کتاب کو حکمت کے ساتھ دوسروں کو سمجھاؤ. کتاب کو لاد دینا، سر پر ڈال دینا، چیخ چیخ کے بتانا، ان کے فہم و فراست کا، ان کے ذہنی سطح کا خیال نہ رکھتے ہوئے بس لاد دینا، بس یہ نہیں، یہ کہیں پر بھی اسے عقل مندی تصور نہیں کیا جائے گا. اور فرمایا کہ کتاب کو حکمت کے ساتھ دوسروں کو سمجھاؤ، اور وحی کو خرد ورزی کے ساتھ، عقل مندی کے ساتھ لوگوں تک پہنچاؤ. یعلمہم الکتاب والحکمہ، رہبران الہی آیات خدا کو لوگوں کے سامنے بیان کرتے تاکہ لوگ پیروی کریں ان کی، تاکہ وہ لوگوں کے عملی طور پر نمونہ اور رول ماڈل بن سکیں، رہبر اور رہنما بن سکیں. ساتواں نقطہ جو ملتا ہے، تعلیم و تزکیہ انسان از تعلیم و تزکیہ جو ہے انسان کو گمراہی آشکار سے، واضح گمراہی سے نجات دیتا ہے. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، تزکیہ و تعلیم، ان كَانُوا، اگرچہ کہ یہ لوگ کھلے گمراہی میں پڑے ہوئے تھے، بس اس گمراہی سے نکالنے کے لیے تزکیہ و تعلیم بھی ضروری ہے. اور آٹھواں اور آخری نقطہ کہ نبوت جو ہے وہ ایسا نہیں کہ من پسند لوگوں کو دے دی جائے، بلکہ یہ خدا کا ایک خاص منصب ہے، جسے خدا چاہتا ہے اسے عطا کرتا. اگر نبوت کے لیے کہے کہ لا ینالو احدی، میرا عہدہ نہیں پہنچے گا الظالمین، ظالمین تک، تو جب نبوت نہیں پہنچ سکتا تو پھر آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ معذرت چاہتا ہوں، امامت جو ہے جب نہیں پہنچ سکتا تو پھر نبوت بھی جو ہے وہ کسی صورت نہیں پہنچ سکتا. اس کے بعد آتے ہیں اگلی آیات کی جانب. بسم اللہ الرحمن الرحیم، مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. اور مثال ان لوگوں کی جن کو توریت دی گئی اور انہوں نے اس کو نہ اٹھایا، تو ان کی مثال اس گدھے کی سی ہے کہ جس پہ کتابیں لدی ہوئی ہوں. کیا بری مثال پیش اللہ تعالیٰ نے اس قوم کی کہ جو اس کی نشانی کو جھٹلاتی، اور اللہ تعالیٰ ظالم قوم کی کبھی ہدایت نہیں کرتا. اس آئے مجیدہ میں در حقیقت خداوند عالم نے ایک داستان کی جانب اور ایک حقیقت کی جانب ہماری توجہ کو مبذول کرایا ہے، اور بدترین مثال پیش کی ہے کہ اور یہودیوں کی ایک خاص کیفیت کو بیان کیا ہے. حمل التوراۃ، تورات کیا ہے؟ تورات عربی زبان، عبرانی زبان کا لفظ ہے، جس کا معنی قانون، شریعت اور تعلیم ہے. حضرت موسیٰ کی کتاب کا نام تورات ہے یا توریت ہے، اور کہ جس میں قوانین بہت زیادہ بیان کیے گئے ہیں، جس کے پانچ حصے ہیں: پیدائش، تثنیہ، لاویان، اعداد، خروج. التحقیق فی کلمات القرآن، قرآن الکریم میں اس کو آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں. اور بعض لوگوں نے اس کو ورا کا معنی دیا، ورا یعنی نور اور آگ کا بھی بیان کیا گیا ہے، اور یہ جو ہے وہ مفردات راغب اصفہانی نے اپنی کتاب میں بیان کیا ہے. اس کے بعد آتے ہیں اسفار، جو جمع صفر ہے، سین سے، سو سے صفر، زیرو. صفر ہماری سفر کہا جاتا ہے، سفر کی جگہ اسفار نہیں، صفر ہے اصل میں، سین کے نیچے زیر ہے، کس ہے صفر. خوب، یعنی کسی چیز سے اس کے حقائق سے پردہ ہٹانا ہے، یا اپنے کسی دائرے اور محیط سے باہر نکلنا ہے. آسمانی کتابوں کو صفر کہا جاتا ہے اس لیے کہ یہ حقائق کو روشن کرتی ہیں، اور انسان کو مادی، محیط و دائرے و سرکے سے نکال کر اسے معنوی دائرے اور دنیا اور عالم ملے جاتی ہیں۔ خوب، اور تورات کے اصلی پانچ حصوں کو جو ہم نے یہاں بیان کیے ہیں اوپر، اس کو اسفار کہا جاتا ہے۔ آیات کیا ہے؟ وہ آیا کی جمع ہے، آیا جس کا معنی علامت نشانی ہے، اور جو کسی چیز کے ساتھ جڑی ہوئی ملازم ہو لازمی ہو اس کو کہا جاتا ہے۔ اور اسی لیے ایک سورے کے وہ حصے جو ایک دوسرے سے جدا ہوتے ہیں ان کو آیا کہا جاتا ہے۔ اب ایک آیت ختم ہوتی ہے تو اس کی ایک نشانی لگائی جاتی ہے، تو اس کو آیا کہا جاتا ہے۔ یہ جو گول سا نشان بنا ہوتا ہے، یہ درحقیقت آیت، آیا، الف، مد، یہ اور گول تے جو چھوٹی والی ہوتی ہے جو عربی میں لکھی جاتی ہے، ٹھیک ہے، وہ اس تے کی جگہ جو ہے اس کو علامت کے طور پر اس دائرے کو رکھا جاتا ہے کہ یہ آیت ہے۔ آیت ختم ہو گئی، اب اگلی آیت شروع ہو رہی ہے۔ روایات میں ہے کہ یہودی یہ کہتے تھے کہ اگرچہ کہ رسول اللہ مبعوث ہو گئے لیکن ان کی رسالت ہمارے لیے نہیں، ہم تو اپنے پرانے نبی کے دین اور آئین پر ہیں۔ لہذا خداوند عالم یہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم اپنی کتاب آسمانی توریت کو پڑھتے اور اس پہ عمل کرتے تو تم یہ نہ کہتے، کیونکہ توریت میں بھی رسول اللہ کی ظہور کی بشارت دی گئی تھی، لیکن تم اس کا انکار کرنے والے ہو۔ آپ کو پتہ ہے کہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ کئی سو سال پہلے آ کر جو نشانیاں ان کی کتابوں میں تھیں وہ آ کے بیٹھ گئے تھے۔ وہ راہب کا واقعہ کہ جو سفر تجارت میں موجود تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، جب اپنے چچا کے ساتھ آپ سفر تجارت پہ گئے تھے، تو وہ جس راہب سے یا جس پادری صاحب کی ملاقات ہوئی تھی وہ کئی سو سال پہلے جو ہے وہ موجود تھا، اور اس نے جو ہے وہ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اس نے اپنی زندگی وہیں گزاری کہ اگر رسول آنے والا ہے اس کی یہ نشانیاں ہوں گی، پھر اس نے نشانیاں پانی دیکھیں اور پھر مثلا وہ واقعہ کتابوں کی زینت بنا۔ میں اس واقعے میں جانا نہیں چاہتا ہوں، صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس طریقے سے جو ہے وہ کچھ لوگ تھے، لیکن کچھ لوگ تھے کہ جو بینہ اور واضح علم آنے کے باوجود بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرنے والے تھے۔ اور یہ آیت جو ہے مثال کے طور پر ایک سرزنش اور مذمت کو بیان کر رہی ہے کہ تمہارے پاس تورات اختیار میں تھی، تم نے اس پہ قناعت کی، لیکن تم نے جو ہے اس کا نام تو لیا، اسے چوما تو، اسے اٹھایا تو، احترام تو کیا، لیکن اس کے مطالب اور اس کی تعلیمات پہ عمل نہیں کیا۔ اس بنا پر تم اس گدھے کی سی مانند ہو کہ جس پہ کتابیں لدی ہوں لیکن وہ اس کو کوئی، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ تیسرا ایک اور نقطہ جو یہاں پر ہے وہ یہ ہے کہ ہر اس عالم کے لیے، یہ عالم سے مراد صرف عالم دین نہیں ہے بلکہ وہ ڈاکٹر جو اپنی طب کے قوانین پہ عمل نہ کرے یا خواہشات نفس کے شکار ہو جائے، وہ انجینئر، وہ سافٹ ویئر، زندگی کے تمام شعبوں سے تعلق رکھنے والا ہر انسان جس کے پاس اپنی فیلڈ کا علم ہو، نالج ہو، اور وہ اس کے مطابق عمل نہ کرے۔ بس اگر ہر انسان اپنی فیلڈ کے علم کے مطابق انصاف کے ساتھ عمل کرے، وہ کیا ہے، وہ اس کا عالم کہلائے گا، نالج رکھنے والا کہلائے گا۔ جب بھی عالم کی بات آتی ہے ہم سمجھتے ہیں عالم چونکہ عربی زبان کا لفظ ہے، نالج رکھنے والا، نالج گین کرنے والا، یا جیسے مراد مولوی صاحب بھی آ جائے، جی نہیں، عالم سے مراد نالج رکھنے والا، ہر فیلڈ کا ہر انسان نالج رکھنے والا ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ ہر قسم کے افراد جو علم رکھتے ہیں، نالج رکھتے ہیں، ان کو خبردار کیا گیا ہے کہ وہ یہودیوں جیسے نہ ہو جائیں، اس لیے کہ رسول اللہ و قرآن کی نعمت انہیں دی گئی ہے اور علم کو ان کے دوش پر رکھا گیا ہے، اور وہ خود کو قرآن کی تعلیمات سے بہرہ مند کر سکتے ہیں اور اس پر عمل کر سکتے ہیں، لیکن اگر وہ قرآن کو گھروں میں رکھیں، وہ قرآن کو شادی کے وقت سر پہ رکھیں، وہ استخارے کے لیے کھولیں، وہ سویوں میں چہلوں میں برسی میں تلاوت کے لیے کھولیں لیکن اس پہ عمل نہ کریں، تو ان کی مثال بالکل ان یہودیوں کی سی ہے جن کو تورات دی گئی، تورات پہ عمل نہیں کیا، تو وہ گدھے کی مانیں جس پہ کتابیں لدی ہوئی ہیں۔ حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور محجۃ البیضاء جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 6 میں یہ روایت موجود ہے، فرمایا کہ ہر وہ انسان جس کے علم میں تو اضافہ ہو لیکن اس کی ہدایت میں اضافہ نہ ہو، یعنی اس کے عمل میں اضافہ نہ ہو، تو اس نے اپنے علم سے صرف خدا سے دوری اختیار کی. یہ علم خدا اور اس کے درمیان فاصلے کا سبب بنے گا، جس کو حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ علم اگر علم توحیدی کیوں نہ ہو لیکن اگر خدا کے لیے حاصل نہ کیا جائے تو وہ علم بھی خدا سے دور کر دے گا. اور امام علی علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی ایک روایت نقل کی گئی ہے جو محجد البیضاء جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 6 میں موجود ہے، یا صفحہ نمبر 125 میں. امام علی فرماتے ہیں، انسان اس وقت تک عالم نہیں ہوتا جب تک کہ اپنے علم پر عمل نہ کرے. اور اس کی تائید بھی مجھے ایک حدیث یاد آ رہی ہے، العلم یحتفع عمله، علم اپنے عمل کو خود آواز دے کے بلاتا ہے. اگر علم آ گیا بہت اچھا ہے، والا ارتحلا، لیکن اگر عمل نہیں آیا تو علم بھی جو ہے وہ دور ہو جاتا ہے. العلم یحتفع عمله، علم خود بخود کھینچے گا. پس اگر کسی کا علم ہے اور وہ صاحب عمل نہیں تو عالم نہیں. مولا علی یہ کہہ رہے ہیں کہ انسان اس وقت تک عالم نہیں ہوتا کہ جب تک اس پر عمل لگا، جب آپ نے عمل کر لیا تو آپ عالم بن گئے. یہاں پہ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یہاں پہ خدا نے ایک گدھے کی مثال پیش کی ہے، تو کیا یہ ایک حیوان کی توہین نہیں ہے؟ خوب، اس لیے کہ خداوند عالم نے تو اس گدھے کو عقل پڑھنے لکھنے کی صلاحیت نہیں دی. اب آپ اس کی مثال بیان کریں تو یہ بیچارے گدھے کی توہین نہیں ہے کہ ہم اس کی سرزنش کریں؟ تو اس کے جواب یہ کہ دیکھیے، جتنے بھی موجودات ہیں، خواہ وہ انسان ہو یا حیوان ہو یا نباتات ہوں، جو بھی ہو، ہر ایک اپنی جگہ میں بہترین حسن رکھتا ہے. شیر کے نوکیلے دانت اپنی جگہ بہترین حسن ہے، ہرن کی معصومیت اور پتلی ٹانگ اپنی جگہ حسن ہے، صحیح، مچھر کا ڈنگ اپنی جگہ حسن ہے، سانپ کا زہر اپنی جگہ حسن ہے، ہر جانور اپنی جگہ حسن رکھتا ہے، انسان اپنی جگہ، گدھا اپنی جگہ، اور ہر شخص اپنی استعداد اور اپنی تکلیف کے مطابق جو عمل کر رہا ہے، جو ان سے چاہا گیا ہے. انسان اپنی تکلیف کے مطابق عمل کر رہا ہے اور جو گدھا ہے وہ اپنی زندگی گزار رہا ہے. خوب، اگر کوئی انسان اپنے وظائف اور اپنی ذمہ داری پہ عمل نہ کرے اور پہلو تو ہی کرے یہ صرف نظر کرے، تو اس کی سرزنش کی، بھائی کیوں نہیں کیا؟ بچے سے نہیں پوچھا جائے گا، بھائی تم نے جو ہے مثلا کیوں نہیں پڑھا؟ اس سے پوچھا جائے گا جو پڑھنے لکھنے کے قابل ہو، نہ پڑھے، وقت ضائع کرے، اس سے پوچھے گا کیوں نہیں پڑھا، کیوں وقت ضائع کیا اس بنا پر؟ یا مثلا تم نے مباحثہ کیوں نہیں کیا، تمہیں درس دیا گیا تم نے مباحثہ کیوں نہیں کیا؟ تو اس بنا پر لازم و ضروری ہے کہ جو اپنی استعداد و صلاحیت پر عمل نہ کرے اس کی سرزنش کی جائے گی. ٹھیک، اگر انسان اپنی تکالیف پر، اپنی ذمہ داریوں پر، اپنی ڈیوٹیز پر عمل نہ کرے تو اس کی جو ہے نا وہ مذمت کی جائے گی، اور پھر وہ اپنی انسانیت کے درجے اور رتبے سے گر جائے گا. توجہ کیا آپ نے؟ اب وہ انسان کا وہ درجہ نہیں ہے، بلکہ وہ نیچے آ گئے، تنزل کیا ہے. خوب، کہتے ہیں کہ اب اس بات سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ انسان کو گدھے سے تشبیہ دینا انسان کی توہین ہے، انسان کی سرزنش ہے، نہ کہ گدھے کی. گدھے کو تو پڑھنا لکھنا نہیں آتا، انسان تجھے پڑھنا لکھنا آتا تھا تو عمل کر سکتا تھا، تو علم حاصل کر سکتا تھا، تیری ذمہ داری تھی، تو نے یہ نہیں کیا، لہذا تو اپنے درجے سے نیچے آ گیا، لہذا خدا کہہ رہا ہے کہ ہم جو ہے تمہاری سرزنش کریں گے. لہذا انسان جو ہے وہ سرزنش کے طور پہ اسے گدھے سے تشبیہ دی گئی ہے. اور پھر گدھا ہونا گدھے کے لیے ایک امر ذاتی ہے، جو اس کے لیے برا نہیں ہے. گدھے کے لیے گدھا ہونا برا نہیں ہے، وہ اس کی ذات ہے، وہ اس کی حقیقت ہے، اس کے لیے برائی نہیں ہے. برائی کس کے لیے ہے؟ انسان کے لیے، کہ جو گدھا بن جائے، جو اپنی ذمہ داریوں پر عمل پیرا نہ ہو، وہ مستحق سرزنش ہوتا ہے. پھر یہودی جو تھے وہ رسول اکرم اور ان آیات کو جو ان کی خواہشات نفس سے میل نہیں کھاتے تھے، میچ نہیں کرتے تھے، ان کی تکذیب کرتے تھے، حتیٰ کہ وہ آیات اور وہ باتیں ان نکات جو اللہ تعالیٰ نے تورات میں بیان کی تھیں رسول اللہ سے متعلق ان کا بھی انکار کرنے والے، اس حد تک ضدی اور ہٹ دھرم کہ ان کی اپنی کتابوں میں موجود ہے پھر بھی اس کا انکار کرنے والے تھے، اور وہ اپنی دانش اور علم اور تورات کی باتوں پیچھے چھوڑتے تھے، اور اسی وجہ سے جو ہے وہ آیات خدا کی تکذیب کر کے ظالم ستمگر بن گئے اور اپنے اوپر ظلم کیا، چونکہ وہ اپنی سعادت کا راستہ خود بند کرنے والے تھے کہ یہ سعادت کا راستہ اس طریقے سے کھلا ہے کہ تم اپنی تورات عمل کرو، اور اگر رسول آ جائے تمہاری حیات میں تو اس کے ہاتھ پر لبیک کہو اور ایمان لے آؤ، لیکن انہوں نے کیا کیا، حق و باطل کو ملا دیا، اپنی ہی کتابوں کا انکار کیا اور رسول اللہ کی تعلیمات و قرآن کا انکار کیا، اور یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے ایک قانون کلی جو ہے وہ آتا ہے کہ جو ظالم ہوتا ہے اس کو پھر ہدایت نہیں ملتی، وہ خود اپنے اوپر ہدایت کے دروازے بند کرتا ہے، جو اپنے اوپر بھی بند کرتا ہے دوسروں بھی بند کرتا ہے، اور اس طرح جو ہے وہ ہدایت کو چھوڑ دیتا ہے، اور ایسے لوگ جو ہیں وہ ہدایت الہی نہیں پاتے، سعادت مند نہیں ہوتے۔ اب یہاں پہ جو نقطہ بیان کیا گیا ہے وہ یہ ہے عزیز گرامی کہ عالم بے عمل، نالج رکھنے والا، ہر فیلڈ کا نالج رکھنے والا اگر اپنی ڈیوٹیز پہ اور ایس او پیز کے مطابق عمل نہ کرے تو وہ اس گدھے کی مانے جس پہ کتابیں لگتی ہیں، اس کو کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ دوسرا نقطہ، ہر وہ انسان کہ جس تک نور وحی پہنچ جائے، قرآن پہنچ جائے، رسول کی تعلیمات پہنچ جائے اور وہ اس سے بہرہ مند نہ ہو، اس پہ عمل نہ کرے تو وہ اس گدھے کی تو گدھے کے یوں کہوں کہ بلکہ وہ حیوانات کے درجے پر آ کے گر جاتا ہے، حیوان بن جاتا ہے۔ تیسرا نقطہ یہ ہے کہ جو آسمانی کتابوں کے مطالب و مفاہیم و تعلیمات پر توجہ نہ کرے اور ان کی تکذیب کرے، جھٹلائے، وہ اپنے اوپر بھی ظلم کرتا ہے اور دوسروں پہ ظلم کرتا ہے۔ الذین کذبوا، کذبوا یعنی تکذیب کرتے ہیں، جھٹلاتے ہیں، جیسے یہودی نے اپنی ہی کتاب کی آیات کو جھٹلایا اور جو رسول آیا تھا اپنی کتاب میں پڑھا لیکن نہیں مانا، اپنی کتاب میں رسول کی نشانیوں کو دیکھا، رسول کو دیکھ لیا، مان گئی ہے وہی رسول جس کو تورات میں کہا ہے، پھر بھی نہیں مانا، یہ ستمگر ہیں، ظالم ہیں، اور ستمگر ظالم اپنے اوپر بھی اور دوسروں پر بھی، اور پھر کہا کہ ستمگر جو ہے جب ظلم کرتا ہے تو یہ ظلم اس کی ہدایت کا دروازہ بند کر دیتا ہے۔ واللہ فرمایا کہ الذین کذبوا بآیات اللہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ تعالیٰ ظالم قوم کی کبھی ہدایت نہیں کرتا۔ آیت گرامی یہاں پہ جو ہے وہ اندازہ ہوتا ہے کہ کس طریقے سے بیان کیا گیا۔ اس کے بعد اگلی آیت کی طرف آتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا ایھا الذین ھادوا ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین ولا يتمنونه ابدا بما قدمت ايديهم والله عليم بالظالمين قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم ثم تردون الى عالم الغيب والشهاده فينبئكم بما كنتم تعملون۔ ان ايات ما الله تبارك وتعالى خدا کی محبت، انسان اور انسان کے اعمال اور اس کی موت کے درمیان ایک تعلق کو، اور یہودیوں کے موت سے فرار ہونے کو بیان فرما رہا ہے، اور یہ فرما رہا ہے کہ بہت یقینی ہے، کہہ دو ان یہودیوں سے کہ اگر تم دعویٰ کرتے ہو کہ تم اللہ کے دوست اور بقیہ لوگ نہیں تو تم موت کی تمنا نہ کرو اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو، اور یہ لوگ اے رسول ہرگز موت کی تمنا نہیں کریں گے کیونکہ ان کے اعمال ان کے ہاتھوں نے جو اعمال آگے بھیجے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ ظالم کون ہے۔ کہہ دو کہ موت وہ ہے جسے تم فرار کرتے ہو مگر وہ تم سے ضرور آ کے ملاقات کرے گا، اور تم لوٹا دیے جاؤ گے اس ذات کی جانب جو عالم غیب و شہادہ ہے، بس وہ تمہیں بتا دے گا تم دنیا میں کیا 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 کرتے تھے۔ ہم نے پہلی والی آیت میں بتایا کہ جنہوں نے قرآن کریم کی آیات کے مطابق رسول کی حمایت نہیں کی، ان کی نبوت کا اقرار نہیں کیا اور ظالم بنے، ظالم بنے تو پھر اپنے اوپر ہدایت کے دروازہ بند کر دیا انہوں نے۔ اور پھر یہاں پر بتایا کہ یہ لوگ کیوں موت کی سفر موت کی تمنا نہیں کریں گے، اس لیے کہ ان کے اعمال جو ہیں ان کو معلوم ہے کیا بھیجا۔ ہادو کیا ہے؟ معنی ہود سے، اور ہود کہتے ہیں نرمی اور آسانی سے لوٹنا ہے۔ یہاں مراد کیا ہے؟ یہاں پہ مراد یہ ہے وہ یہودی ہیں کہ جنہوں نے حضرت موسیٰ کے کوہ طور پر جانے کی مدت میں 40 دن اور رات کی مدت میں کیا کیا تھا، گوسالہ پرستی سے توبہ کی تھی اور لوٹ آئے تھے۔ تو ان کو یہودیوں کو، ان کو یہودی کہا جاتا ہے، انہیں بہت آرام سے پیار سے لوٹ آئے تھے۔ اس کے بعد اولیاء جمع ولی سے ہے، یعنی دو چیزوں کا قریب ہونا یا ایک چیز کا ایک کے ساتھ آ جانا، اس کو ولی کہتے ہیں۔ یہاں پہ کیا ہے اور ایک اور معنی کیا ہے کہ یعنی جو کسی کے ساتھ آئے، کسی کا دوست بن جائے، کسی کے قریب ہو جائے، ٹھیک ہے، یہاں پہ ولی یہ مراد ہے۔ غیب کیا ہے؟ جو انسان کی حس یا انسان کے علم سے پوشیدہ ہو اسے غیب کہا جاتا ہے، اور یہ غیب شہادت کے مد مقابل استعمال کیا جاتا ہے۔ شہادت یعنی جو معنی جو آنکھوں سے دیکھا جا سکے اور محسوس کیا جا سکے، اس لیے کہا کہ خدا عالم ہے غیب کا بھی اور شہادت کا بھی، ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ یہودی جو ہے وہ ہمیشہ کہتے تھے ہم اللہ کے دوست ہیں، ہم بڑی عظیم قوم ہیں اور ہم مسلمان جو ہے یعنی اسلام کو نہیں پسند کرتے، اس بنا پر وہ بڑی بڑی ڈینگے مارتے تھے، بڑے بڑے دعویٰ کرتے تھے۔ تو خدا نے کہا اگر تم سچے ہو تو موت کی تمنا نہ کرو، سیدھی سیدھی بات ہے۔ اور پھر کہا کہ یہ لوگ ہرگز موت کی تمنا نہیں کریں کیونکہ ان کے ان کے ہاتھوں نے جو اعمال بھیجے ہیں۔ دوسرا نقطہ کیا ہے کہ موت جو ہے وہ قیامت کے لیے در ورودی ہے، انٹرنس ہے، داخل ہونا ہے، فنا کا نام نہیں ہے، جسم فنا ہوا ہے، روح جو ہے کہیں اور منتقل ہو رہی ہے۔ بس اگر کوئی شخص روز قیامت خدا سے ملاقات اس کی رحمت سے مستفید ہونا چاہتا ہے تو وہ اسے خدا سے ملاقات کا مشتاق ہونا چاہیے، تو پھر وہ موت کو گلے لگانے کے لیے آمادہ تیار ہو جائے۔ یہاں پر جو یہودیوں کا خوف بیان کیا گیا ہے موت سے، اس کی وجہ کیا ہے کہ ان کے وہ ظالمانہ اعمال ہیں، واللہ لا یہد القوم الظالمین، گزشتہ آیت میں جو ہم نے آپ کے سامنے تلاوت کی وہ کیا ہے، وہ یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ انہوں نے جو ظلم کیا ہے، ظلم کی وجہ سے یہ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے، اور یہ لوگ خدا کے سچے دوست نہیں ہیں۔ اور موت سے کیوں خوف کھاتے ہیں، اس کی بھی کچھ وجوہات کو بیان کیا گیا ہے۔ موت جو ہے ایمان نہ رکھنا ہے آخرت پر، آخرت کا یقین نہ ہونا ہے، اس بنا پر انسان جو ہے وہ موت سے ڈرتا ہے۔ دنیا سے وابستگی اور تعلق اور اٹیچمنٹ، یہ کیا ہے، انسان کو موت سے خوف دلاتا ہے۔ نیک اعمال کی کمی انسان کو موت سے خوف دلاتی ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص معاد اور قیامت کو مولا علی علیہ السلام کی مانند قبول کرنے والا ہو تو نہ وہ دنیا سے دل لگاتا ہے بلکہ اس کی پوری زندگی جو ہے وہ نیکیوں میں بسر ہوتی ہے، اور وہ موت سے اتنا مانوس ہو جاتا ہے کہ جب موت کو قریب سے دیکھتا ہے تو کہتا فست برب الکعبہ، کامیاب ہو گیا، اللہ اکبر۔ ماہ مبارک رمضان ہے نا، لہذا شب 19 جو مولا علیہ السلام کی آواز آئی تھی سحر کے وقت، کیا تھی، فست برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم علی آج کامیاب ہو گیا۔ چنانچہ ایسا انسان جو ہے وہ کامیاب ہے۔ حدیث میں کہ ایک رسول اللہ کے پاس شخص آیا، اس نے کہا کہ میں موت سے ڈرتا ہوں، آن حضرت نے فرمایا کہ تمہارے پاس مال و دولت ہے، اس نے کہا جی، اس نے کہا کیا تم نے اپنی آخرت کے لیے اس کو خرچ کیا ہے، اس نے کہا کہ نہیں، رسول اللہ نے فرمایا اسی لیے تم موت سے ڈرتے ہو۔ یہ مال سے وابستگی، دنیا سے وابستگی اور آخرت سے محبت کا نہ ہونا، موت کو فنا و نابودی سمجھنا، یہ موت کا سبب ہے۔ یہی مطلب حضرت ابو ذر سے پوچھا گیا کہ ہم موت سے کیوں ڈرتے ہیں، انہوں نے کہا اس لیے کہ تم نے دنیا کو آباد کیا، آخرت کو برباد کیا۔ इस सराय को, मुख्तसर ज़िंदगी को, यहाँ ठहरने को अपनी ज़िंदगी समझा और जहाँ हमेशा रहना उसे दिल अलग कर लिया, तो अब आबाद जगह को छोड़कर बर्बाद जगह जाने में खौफ महसूस होगा। यहाँ पे क्या है कि यहूदी जो हैं वो ज़ालिम हैं, जैसे कि आयत में यहाँ पर बयान किया गया है कि वल्लाहु अलीमुन बिज़्ज़ालिमीन, और अल्लाह को मालूम है कि कौन लोग ज़ालिम हैं। तो फरमाते हैं कि यहूदी पूरी तारीख में जो है ज़ुल्म सतम करने वाले रहे हैं, पैगंबरों को कत्ल किया, झूठी तोहमतें लगाईं, इल्ज़ामात लगाए, उनके हकूक गसब किया, उनके पैरोकारों को मारा, लोगों को सताया। अलगरज ये कि ये पहले भी था और आज भी, और उसका वाज़ह तरीन नमूना जो हम देखते हैं वो फ़लस्तीन में जारी ज़ुल्म सितम है इसराइली रियासत के नाम पर। सातवां नुक्ता का जो बयान किया गया है वो ये कि मौत का कानून अटल और हतमी है और मौत से गुरेज मुमकिन नहीं है, और जिससे तुम फरार कर रहे हो, भागे चले जा रहे हो, बड़े बड़े तुमने महलात बनाए हुए हैं कि तुम मौत से बच जाओगे, तो हरगिज़ नहीं हो सकता। मौत वो है जो तुम्हें लौटा देगी, पलटा देगी, तुम पलटा दिए जाओगे और फिर तुम आलम आखिरत की जाने मुंतकिल हो जाओगे। पहला नुक्ता जो इसमें नुक्ता नज़र आता है, पैगाम नज़र आता है, यहूदी मौत से डरते हैं, हर वो इंसान मौत से डरता है जिसने दुनिया को आबाद किया। यहूदी खुदा के दोस्त नहीं हैं बल्कि वो ज़ालिम हैं। खुदा की दोस्ती और खुदा की मोहब्बत मौत की तमन्ना से जुड़ी हुई है, इसलिए कि जो सच्चा होगा कि खुदावंदा ठीक है मैं हाजिर हूँ मुझे बुला ले, मौत की तमन्ना करे कि खुदावंद मैं देर नहीं करूँगा जब भी तू मुझे बुलाएगा। इंसान का बद किरदार, बुरे आमाल मौत गुरेजी का सबब बनते हैं, और खुदावंद आलम रोज़ क़यामत हमारे आमाल को हमारे सामने पेश करेगा। फ़योनब्बेउकुम बिमा कुंतुम तअमलून, कि जो कुछ भी तुम अमल किया करते थे अल्लाह तबारक तआला तुम्हें वो बता देगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें कुरान करीम को पढ़ने, समझने और उस पर अमल करके उसकी तरफ जो इशारत करने की तौफीक फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु।